أنبيائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام.
اللهم صل على
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتكفرون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید مظاہر حسین نقوی، حسین محمد وال جی، فاطمہ بائی وال جی اینڈ فیملی، یوسف علی قاسم علی پارپیا اور گلزار بائی یوسف علی پارپیا اینڈ آل دا مرحومین، حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام وہ مؤمنین مرحومین جن کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ہم سب کے مرحومین کے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. صلاة محمد علیہ.
اللهم صل على محمد
الله أكبر،
نعره
يا رسول الله،
نعره رسالة
يا رسول الله،
نعره حيدري
يا علي،
نعره حيدري يا علي، وعلى محمد فاواغي بلن صلوات
الله صلى محمد. عراق و شام تاریخ کے آئینے میں مجھے موضوع دیا گیا ہے اس عشرے کے لیے، سلسلے کی ساتویں مجلس ہے. اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات جو خلفاء کی تعداد جو بتائی جاتی ہے، جیسے آٹھ بنو امیہ کی، لیکن دیکھا جائے تو جو چھ بعد میں بھی آئے جو مروانی کہلاتے ہیں، وہ بھی بنو امیہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، کہ مروان ابن حکم بھی حکم کا بیٹا، پھر آگے وہ پیچھے جائیں تو تیسری نسل میں اس کے بھی امیہ. تو بنو امیہ کو کہہ دیتے ہیں کہ آٹھ، عمر بن عبدالعزیز آخری، پھر اس کے بعد مروانی شمار کر لیتے ہیں. تو میرے حساب سے اگر سارا دور ہی اموی دور لکھا جائے تو معاویہ سے لے کے کہہ لیں 41 ہجری سے لے کے پورا جو ہے 132 ہجری تک دور، وہ پورا کا پورا اموی دور ہی کہلانا چاہیے. تو بہرحال اب وہ تقسیم اپنے اپنے حساب سے مورخین نے کی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ ان کی بحثیں ہیں کہ यानी क्योंकि वो मुआविया की नस्ल से थे और वो अबू सुफियान की नस्ल, या सुफवा, वो कहते ये हैं कि सुफियानी और मरवानी, सुफियानी खुलफा और मरवानी खुलफा, पीछे दोनों का शजरा जाके बनू उमैया यानी उमैया पे मिल जाता है, तो हैं दोनों ही उमैया के, लेकिन वो सुफियानी जो हैं वो आठ बनते हैं, यानी अबू सुफियान के जो बेटे पोते वगैरह जो आते रहे खलीफा बने। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन रिसालत में आप था, उसे और उसकी नस्ल को सबसे बड़ा हीरो बना के पेश किया जा रहा है। और आज मुसलमानों को वजाहत देनी पड़ेगी, सफाई पेश करनी चाहिए कि वो वाकई उनके मानने वाले हैं या नहीं है। ये जो आज बहुत कहते नहीं, हम अहले बैत को मानते हैं, हम अहले बैत को मानते हैं, भैया तुम हमारी देखा देखी क्यों कहते हो? मैं एक जुमला कह रहा हूं कि मैंने उस दिन पेश किया था यहां पे बाद में मजलिस के, कि बहुत से अफराद कहते हैं कि भाई हम अहले बैत अलैहिम सलाम को मानते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि अगर आपसे कहें कि भाई हम अल्लाह को मानते हैं, अच्छा अल्लाह को मानते हो? मैंने आप दोनों से अर्ज किया था, आप शायद आप भी मौजूद थे तो आप सुन लीजिएगा, मैं मजलिस में नहीं कहा था, बाद में वैसी बात हो रही थी, मैंने किसी साहब से बात हो रही थी, कहने के नहीं हम अहले बैत को मानते। तो मैंने कभी देखें अगर कोई अल्लाह को मानता है ना, तौहीद को मानता है, और वो कह के मैं सारे बुतों को भी मानता हूं, तो तौहीद कबूल नहीं है। तौहीद उस सूरत में कबूल है कि जब इंसान अल्लाह के जितने भी मुखालिफ हैं, यानी जितने भी शिरक के अड्डे हैं, या जितने भी, अगर कोई गाय का पूजने वाला है, सांप का पूजने वाला है, आग का पूजने वाला है, हबल का, उज्जा का, लात का, मनात का, जितने बुत हैं सबका इनकार करो, क्योंकि पहले कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वाहिद कलमे का हिस्सा है, जिसको आधा कहो तो कुफर है, पूरा कहो तो ईमान। तो वो अफराद जो कहते हैं कि तबर्रा दीन में नहीं है, तो कलमा शुरू ही तबर्रे से होता है, पहले है ला इलाहा फिर है इल्लल्लाह। अब ये नहीं कहते इलाहुन अल्लाह, अल्लाह हमारा माबूद है, नहीं, हम कहते हैं ला इलाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। पता नहीं मैं पहुंचा पा रहा हूं, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो वो आदमी कहे कि नहीं मैं सारे बुतों को भी मानता हूं, लेकिन मैंने अब अल्लाह को भी मान लिया। भाई मुशरिकीन को अल्लाह से कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा उनका सारा रसूल खुदा से ये था, जो बार बार कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है लोग, वो कहते थे जहां 4000 बुत रखे हैं काबे में, वहां एक और सही, ये दिख रहे हैं, वो नहीं दिखता। अबे सबने अपने खानदान के, अपने अपने कबीलों के एक एक बुत बना रखे, अपना अपना खुदा बना रखा है, तो अबे मोहम्मद ने अपना कह दिया, आप कहिए कि भाई ये भी खुदा है। रसूल खुदा कहते थे नहीं ला इलाहा, पता नहीं बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप फरमाते थे कोई माबूद नहीं। माबूद यानी बहुत से लोग कहते हैं उलूहियत क्या है, उलूहियत यानी अल्लाह को माबूद मानना, तवज्जो, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। उलूहियत में रुबूबियत में फर्क है, रुबूबियत है रब से है, यानी पालने वाला, तरबियत करने वाला, मुरब्बी, रिस्क देने वाला। भाई जितने भी आप झूठे खुदाई के दावे देखेंगे, उन सब ने किसी ने ये नहीं कहा अना इला हुकुम, पता नहीं लोग हैं या नहीं। कुरान करीम उठा के देख लीजिए, सबने कहा अना रब्बुकुमुल आलम, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं। तो रब कहते थे अपने आप को, इलाह नहीं कहते थे। रब यानी भी देखो तुम्हारा रिस्क मैं दे रहा हूं, तुम्हें पाल में रहा हूं, जो खाने को दे वो दावा करता है मैं हूं तुम्हारा खुदा। आज बहुत से कहते नहीं है, लेकिन फिर भी ढके छुपे अल्फाज में कह रहे होते हैं, अरे तुम मेरे सामने बोल रहे हो मैं तुम्हें रिस्क देता हूं, यानी मैं तुम्हारा खुदा हूं। ये आज जितनी कॉलोनियल पावर्स हैं, मैं और क्या कहूंगा इन मुल्कों को, ये इतने बड़े बड़े हुक्मरान, ये आज खुल के नहीं कहते, लेकिन दावा वही फिरौन वाला कर रहे हैं अना रब्बुकुम अलाला। अब बात पहुंच रही है, शायद मैं सब बातें कह रहा हूं, तो अभी इशारे के नाम में आगे बढ़ जाऊंगा। तो अब ये जितने बड़े बड़े मुल्क हैं, ये इतने बड़े बड़े, ये जो कह देते हैं कि भाई हमने तुम्हें एड दी थी, हमने तुम्हें मदद दी थी, कैसे हो सकता है तुम तो हमारी मुखालफत करो, हमारी बात को मानो, तो कह वो यही रहे होते हैं अना रब्बुकुम अलाला, लेकिन कह नहीं रहे होते। भाई अब ये गुलामी के ना तौर तरीके बदल गए, तो आज भी गुलाम बना रखा है फिरौन, कभी मैं आयात पेश करूंगा आगे जाके इंशाल्लाह। तो अज़ीज़ाने किरामी, अब यहां पे वो कह रहे थे भी जहां इतने खुदाओं को मान रहे हैं वहां पे एक मोहम्मद का भी सही। पैगंबर इस्लाम कहते थे नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई भी माबूद नहीं। उलूहियत यानी जिसको इंसान माबूद माने, माबूद यानी लायक इबादत माने, जिसको इबादत का इलाह, आग भी इलाह है, आग क्योंकि उसकी लोग परस्तिश करते हैं, आग पूजते हैं या नहीं पूजते, सांप भी इलाह है उसको लोग पूजते हैं, गाय भी इलाह है, उस जमाने में सूरज भी इलाह था, सितारे भी इलाह थे, पता नहीं लोग हैं या नहीं। पैगंबर कह रहे थे ला इलाहा, इनमें से कोई इलाह नहीं, इलाह यानी जिसकी इबादत की जाए, जिसकी इबादत की जाती है उसे अरबी में कहा जाता है माबूद। डायटी, अब यानी डायटी, अब ये जो अरबी इंग्लिश में कहते हैं ला डाय भाई, नो गॉड बट अल्लाह, तो नो डायटी, जिसकी इबादत की जाए डायटी कहा जाता है, इलाह कहा जाता है, माबूद कहा जाता है। अब कितने और अल्फाज पेश करूं भाई, अगर बात पहुंच रही हो तो, जिस जिसकी इबादत की जाए वो इलाह कहलाता है। उलूहियत सिर्फ अल्लाह के लिए, और आइमा अलैहिम सलाम ने भी फरमाया है, इमाम मासूम ने फरमाया नज़लूना अनिल उलूहिया वकुलू फीना मा शेतुम, हमें उलूहियत से नीचे रखना, उसके अलावा जो कहोगे हम उससे बालातर हैं। बात पहुंच रही है ना, जान गया नज़लूना अनिल उलूहिया, बस हमें उलूहियत से नीचे रखना। तो इलाह कोई नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अगर कोई आदमी कहे मैं अल्लाह को मानता हूं, सारे बुतों को भी मानता हूं, ऐसे की तौहीद कबूल नहीं है। अगर एक आदमी कहे मैं रसूल खुदा को मानता हूं, मोहम्मद मुस्तफा को रसूल मानता हूं, लेकिन जितने झूठे नबुव्वत के दावे हैं उन सबको भी मानता हूं, तो क्या ऐसे की अकीदा नबुव्वत या रिसालत कबूल है? नहीं, क्योंकि ये सारे झूठे नबुव्वत के दावे भी मान रहा है। तो अब अगर कोई आदमी कहे मैं अहले बैत को मानता हूं लेकिन उनके दुश्मनों को भी मानता हूं, तो ऐसे की मोहब्बत अहले बैत कबूल नहीं है, या उन्हें मानो या दुश्मनों को। मुसलमानों का क्राइटेरिया को समझ में नहीं आ रहा हमें, कि वे सारे दुश्मनान अहले बैत को भी मानते हैं, और यहां तक कि कुछ बुजुर्गों ने लिखा था और आज दोबारा शुरू कर दिया है, कुछ मासरीन ने कहना शुरू कर दिया है। मैं अरबी में पढ़ूंगा, तर्जमा नहीं करूंगा, अगर तर्जमे का आप लोगों ने बताया कि जरूरत है तो तर्जमा करूंगा, नहीं तो मैं गुजर जाऊंगा। बता दीजिएगा मुझे तर्जमे की जरूरत है, कोई भी कहते हाँ मौलाना तर्जमा, तब मैं समझ जाऊंगा। तो कतला यजीद रज़ियल्लाहु अन्हो इमाम अल हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो, बात तो पहुंच गई ना, तर्जमे की जरूरत तो नहीं है। अच्छा जाने की रामी, जब तक लोग इस अकीदे का इनकार नहीं करेंगे, शिया दूर की बात है, मुसलमान ही नहीं है वो, मुसलमान ही नहीं है जब तक कि इस जुमले का इनकार ना करे। मैं अगर यही कहते रहोगे कि यजीद रजी अल्लाह अन्हों ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हों को कत्ल कर दिया, भाई ये कह रहे हैं भाई तारीख में थे, फिर उसके बाद 100 साल का गैप आया, सबने कहा नहीं हम नहीं कहते, नहीं कहते, नहीं कहते। ये कैसे लोगों ने कहा कि हम नहीं कहते, ये हमारे सवालात करने से, मुसलसल मनाजरों में, मिंबरों से कहने में, जब मिंबरों से पढ़ा जाने लगा तो दूसरे जो सुनते थे अपनों से जाके सवाल करते, तुम कहते हो यजीद को रज़ी अल्लाह, वो कहते हम तो नहीं कहते, हम तो नहीं कहते, पता नहीं लोग हैं या नहीं। अब आप लोगों ने जोर देना बंद कर दिया तो उनकी जरूरत हो गई यजीद को इमाम कहने की, इतना दोबारा यजीद के नकाब को उतार के, बल्कि उसके बाप दादा के नकाबों को उतारो, ये कोई जुर्रत ना करे उनके दिफा करने का। पता नहीं बात पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, सब तो नहीं बातें कह रहा हूं। अजय जाने की रामी, जितना बात पहुंच रही है, जाने की ये निजाम ये है कि जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था वो उन्होंने कह दिया कि भाई जितने भी तुमने खुदा बना रखे उनका इनकार करोगे तो तौहीद कबूल है। हाँ, तो हम उसी अकीदे को लेके आज तक चल रहे हैं। तो हम कहते हैं जितने भी रसूल खुदा के दुश्मन हैं उनका इनकार करोगे। अल्लामा इकबाल ने फारसी में बड़े प्यारे अंदाज से कहा, बे मुस्तफा बे रसन खीशरा के दी हमें उस, बे मुस्तफा बे रसन खीशरा के दी हमें उस, अगर बे ऊना रसी दी तमाम बूल हबीस। अल्लामा इकबाल कहते हैं फारसी के अंदर बड़े प्यारे अंदाज से, ये उनका दो में से अचानक जहन में आ गए थे, कि अल्लामा इकबाल कहते हैं अपने आप को अगर दीन पे गामजन करना चाहते हो ना, चाहते हो कि दीन को मानो, तो फिर मुस्तफा तक जाना, अगर मुस्तफा तक ना पहुंचो तो समझ लो जो कुछ तुम्हारे पास है सब बूलहा भी है। ये इस्लाम नहीं, बूलहबी है अगर रसूल खुदा तक कोई ना जाए। قیدان گرامی، ہم اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ عقیدوں کو درست کر لیجئے کہ ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، دشمنوں کو نہیں. اور جناب امین نے واضح کیا جب وہ ابو سفیان آیا کہ یا علی میں آپ کی حمایت میں تمام بنو امیہ کو لے آؤں گا، فوجیں کھڑی کر دوں گا، اور یہ جو آپ کا آج غصب کرے بیٹھے ہیں میں آپ کو دلوا دوں گا. مولانا نے کہا بنو امیہ دین کے کب سے مخلص ہو گئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں دوسروں میں اور اہل بیت میں فرق واضح ہے. لوگ حق حاصل کرنے کے لیے جائز ناجائز دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں پہنچا سک رہا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کا کمال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم باطل سے کبھی مدد ہی نہیں لیں گے، ہم کبھی باطل سے مدد نہیں لیں گے. مولا نے واضح رکھا. اور پھر یہ جو آج بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں صلح ہو گئی تھی، مولا کی خطوط پڑھ لیجئے. مولا نے جو خط لکھا ہے، یہ عراق و شام کی تاریخ ہے، تو اس میں واضح الفاظ میں لکھا، کہا کہ جب اس نے لکھا جناب امیر علیہ السلام کو، کہا کہ یا علی ہمارے خاندان ملتے جلتے ہیں، بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں خلافت کا، جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور مولا نے خط لکھا ہے، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، 80 سے کم خط ہیں نہج البلاغہ میں، 79 خط ہیں، آپ جا کے دیکھیں گے. اور سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرا نہج البلاغہ کا سب سے پسندیدہ خط یہ ہے. جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی ہے سید رضی، انہوں نے یہ جملہ لکھا، اور مجھے بھی سب سے زیادہ پسند ہے، جتنا پڑھتا ہوں یقین مانیے کہ عجیب و غریب ہے کیفیت. مولا نے اسے خط لکھا، اور پھر جس انداز سے اس کا نام لکھا وہی پڑھنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اس کے نام کے ساتھ پھر لکھا شجرا، گھر جا کے پڑھ لیجیے گا کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا. تو اس کا پورا کا پورا مولا نے لکھا کہ بھائی تو ہم سے مقابلہ کرتا، لیس الحاشم کل امیہ، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا. توجہ ہو، عراق و شام کی تاریخ پیش کر رہا ہوں نا. اب عراق میں مولا، شام میں وہ تھا، تو پتہ نہیں لوگ ہیں ہمیں. مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا لیس الحاشم کل امیہ، خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خبردار رسول خدا کے ماں باپ کو مسلمان نہ کہنا، اسلام سے پہلے چلے گئے تھے، ماذا اللہ کافر تھے، اس لیے قبریں گرا دی گئیں، یہ آل سعود کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں. شیعہ کو عقیدہ تو اس سے بھی بالا تر ہے. ہم صرف مومن نہیں مانتے حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ کو، ہم دونوں کو جناب اسماعیل کا وصی مانتے ہیں. ہم انہیں وصی مانتے ہیں. چلیں گے نا حضرات، ہم انہیں اوصیاء میں سے مانتے ہیں. علامہ مجلسی نے لکھا حق الیقین میں کہ یہ اوصیاء جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب حضرت اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، انبیاء کے اوصیاء میں سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو اہل ایمان، بھائی مؤمن ہونا شرط ہے، یہ شیعہ عقیدہ، لیکن وہ یعنی اوصیاء میں سے تھے. تو یہاں پہ فرمایا آپ نے جناب امیر کہتے ہیں کہ نہیں دلیل کیا، یہ مولا کا خط موجود ہے، دلیل کے لیے مولا کا خط موجود ہے. فرماتے ہیں لیس الحاشم کل امیہ، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا، عبد المطلب توجہ حرب جیسا نہیں تھا. بھئی مولا جسے لکھ رہے ہیں اس کے دادا پردادا سب کے نام لیے ہیں، اپنے بھی دادا پردادا کے نام لیے. کیا خبردار ہاشم میرے جد، امیہ تیرا، ہاشم امیہ جیسا نہیں تھا، ہاشم ہاشم. بھائی جب پوچھا بھی تھا کسی نے کہ کیسے تھے، کہا خوبصورت تھے، وجی تھے، بڑی بڑی آنکھیں، سخی تھے، شجاع تھے، کیوں نہ ہوتے، محمد و علی کے جد تھے. ایک مرتبہ کہا کہ بھائی نہ وہ ویسا، نہ امیہ جناب ہاشم جیسا، اور نہ ہی حرب جناب عبد المطلب جیسا. پھر آپ نے اپنے اجداد کے نام لیے، کہا وہ ابو سفیان جو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، تو ابو طالب سے ملاتا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. مولا نے پھر ایک جملہ کہا، کہا کہ سن ہم کون ہیں اور تم کون ہو، من النبی و منکم المکذب، ہم وہ جن کے خاندان سے نبی ہیں، تو وہ جن کے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا، اب نام نہ کہلائیے گا. میں بغیر ناموں کے آگے بڑھوں گا. مولا فرماتے ہیں من النبی، ہمارا خاندان جن میں نبی، تو جن کے خاندان سے مکذب، نبی کو جھٹلانے والا، تکذیب کرنے والا، پتہ نہیں ہے یا نہیں.
کہا منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہمارے خاندان سے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ اسد اللہ تو علی ہے، نہیں، علی صرف اسد اللہ نہیں ہے، اسد اللہ حضرت حمزہ بھی ہے، حضرت جعفر طیار بھی، حضرت عباس بھی، علی ہے اسد اللہ الغالب. بھائی اسد اللہ کے شعر اور بھی ہیں، لیکن اسد اللہ الغالب صرف علی ابن ابی طالب. اسد اللہ الغالب اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سارے شعروں پہ بھی غالب ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ صرف علی ابن ابی طالب ہیں. تو مولا نے کہا منا اسد اللہ و اسد رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر حمزہ ہم میں سے ہے. ومنکم اسد الاحلاف، اور تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شعر. اب بہت سے لوگ مجھے تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی نام تو بتاؤ. یہ جسے خط لکھ رہے تھے اس کے ماموں کا نام ہے. میں اس نے جھوٹی قسمیں اٹھوائی تھی نا کہ بھئی سب کے سب حلف لو کہ ہم محمد کے خلاف رہیں گے، اور خود ہی بھاگ گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. مولا نے فرمایا ہم میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شعر، تم میں جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شعر. پھر مولا فرماتے ہیں منت تیار، ہم میں سے جعفر تیار، منا سیدت النساء العالمین، کائنات کی ملکہ فاطمہ ہم میں سے، وہ منکم حمالت الحطب، جس کے لیے قرآن میں کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے. ابو لہب کی بیوی ام جمیل جسے خط لکھ رہے تھے اس کی پھپھی تھی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو اب یہ رشتے سارے کے سارے بتا رہا ہوں. تو اب ایک مرتبہ مولانا نے کہا منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم وہ ہیں جن کے خاندان سے جوانان جنت کے سردار، یعنی حسن و حسین علیہ السلام. مولا نے نام نہیں لکھے گا، منا سیدہ شباب اہل الجنہ، ہم میں جوانان جنت کے سردار. وہ منکم سبیت النار، اور تو وہ جن کے خاندان سے جہنم کے بچے. یہ یزید کی طرف اشارہ. اب پہنچ رہی ہے بات، گھبرا تو نہیں رہے ہیں. چلتے رہیں گے حضرات. تو عزیزان گرامی، مولا نے پورا کا پورا عراق و شام کا پس منظر پیش کر دیا. میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا نے غدیر و سقیفہ پیش کر دیا. بھئی ممبر پہ عطائیں ہوتی ہیں. تو عزیزان گرامی، مولا نے پورا کا پورا ولایت اور دشمن ولایت کا پس منظر پیش کیا. میں آپ کی زبان میں کہوں، مولا نے سارا تولا تبرہ پیش کیا. کون تولے والے، کون تبرے والے ہیں؟ بھئی جملے یہاں ختم ہو جاتے. بھئی خط تو بہت طولانی ہے. مولا نے اس کے بعد کہا، تو کہتا ہے نا کہ بھئی اتنے لوگوں کو قتل مت کروائیے، 60,000 یا 80,000 تو لے کے آ رہا ہے، میرے ساتھ بھی 20,000 آ رہے ہیں، تو اتنے لوگ مریں گے، یا علی ہم بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں. مولا نے کہا، اگر تو نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے، اگر میں نے اور تو نے فیصلہ کرنا ہے تو ایک تلوار تو لے، دوسری میرے پاس ہے. توجہ. مولا فرماتے ہیں، وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور. تو تلوار لے آجا، دیکھ لیتے ہیں. جب خط ملا تو چند وزراء کے نام بتانا جو ہے نا، بنو امیہ اور بنی عباس کے، بہت ضروری. آج میں وہ وزراء کا پیش کرنا چاہ رہا تھا اور سارے کے سارے انقلابات پیش کرنا چاہ رہا تھا آج کی اس میں. کل میں نے کہنے 10 منٹ پڑھ دیا تھا، کوشش کروں گا وقت کے اندر اندر مکمل کروں، لیکن اگر تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو چلیے گا. ساتھ میں مجلس ہو چکی ہے، مجھے اشرف ہے مکمل کرنا. تو اب ایک مرتبہ یعنی جو بنو امیہ کے وزراء گزرے، وزیر ہر ایک کا نہیں تھا لیکن بہت سے لوگوں نے وزیر بنائے. تو معاویہ کے وزیر کا نام تھا عمر ابن عاص، اور یہ سخت جو ہے وہ دشمن امیر المومنین تھا اور بے انتہا سازشی ذہن رکھنے والا تھا. تو جیسے ہی خط ملا مولا کا، تو اس نے پڑھا، ساتھ ہی عمر ابن عاص سے پوچھا کبھی کیا کیا جائے، اس خط کا جواب کیا، کیا جواب لکھو. تو اس نے کہا، بھائی بات تو علی نے اچھی کی ہے، ایک تلوار تو لے دوسری علی تلوار لے آئیں گے. کہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ میں علی سے لڑوں یا نہیں لڑوں. کہا تو خواب دیکھ رہا ہے، تو خلافت پہ قبضہ کر لے. علی کے مقابلے میں گیا کون ہے جو واپس آ گیا؟ پتا نہیں کون. کہا آج تو کوئی لوٹا ہے علی کے مقابلے سے؟ تو مجھے بھیج رہا ہے، پھر ایک تلوار چلے گی میرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے. میں مشورہ تجھ سے لے رہا ہوں، پاگل میں بھی نہیں ہوں. پتا نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. کہا میں پوچھ رہا تھا جواب کیا ہے اس کا، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جاؤں یا نہیں، یہ نہیں پوچھ رہا کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں، یہ پوچھ رہا ہوں کہ جواب کیا ہے. کہا پھر سن، اس خط کا کوئی جواب نہیں. جو علی نے لکھ دیا ہے تجھے لاجواب کر دیا، تیرے سارے اشداد کا سب کچھ تو بیان کر دیا. پتا نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میدان گرامی وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ جگہوں پہ سمجھوتا ہے خاموشی ہو جانی چاہیے. تو سمجھوتا کہاں ہونا چاہیے؟ سمجھوتا وہاں ہونا چاہیے جہاں مولا خاموش رہے. جہاں مولا نے کھل کے لکھ دیا وہاں کیسا سمجھوتا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ میدان گرامی اب یہ جو آٹھ بنی امیہ کی، یعنی جنہیں سفیانی کہا جاتا ہے، سفیانی یعنی ابو سفیان کی نسل سے جو تھے خلفا، اور پھر مروانی خلفا، چھ وہ ہیں. تو میرے حساب سے سب کو بنو امیہ کی فہرست میں لکھا جائے، عمر ابن عبدالعزیز جو آخری، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ مروانی شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے بنو امیہ کے 41 ہجری سے 132 ہجری تک. میں جلدی چلوں گا، چند ان کے وزراء کے نام سن لیجیے جو ہماری تاریخ میں ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری. اب یہ کاش کبھی موقع ملے تو انگلش میں پیش کروں گا، لیکن آج کل مجھے بہت سے انگلش والے بچے بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی اردو والی مجالس سن رہے ہیں. ہم بول نہیں پاتے لیکن ہم سمجھ لیتے ہیں تو ہم سن رہے ہیں. تو اب سم آف دے وزرا، سم آف دا پیپل دیٹ ور ناٹ دا خلفا دمسلفز، دے ور ناٹ رولرز بٹ دے ور ڈیپوٹیز. یعنی اس زمانے میں پرائم منسٹر کا تصور تو تھا نہیں، جو میں کہہ دوں کہ آج ترجمہ غلط ہوگا. بہرحال وزیر کا لفظ انگریزی میں بھی استعمال ہوتا. تو ایک عمر ابن عاص، اس کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ پھر بعد میں مصر میں بھی گیا، حضرت مالک اشتر کی شہادت میں، حضرت محمد ابن بیوگر کی شہادت میں، اور بڑی بڑی ہستیوں کی شہادتوں میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو یہ اس کے ہاتھ ظلم میں بھرے ہوئے ہیں. یہ تاریخ ہے ہمارے بچوں کو معلوم. ایک اور، بنی امیہ کے وزراء میں یا گورنروں میں، حکمرانوں میں، یعنی حکمران تو نہیں تھا، خلیفہ نہیں تھا، لیکن یعنی حکمرانوں میں سے تھا، وہ ہے حجاج ابن یوسف ثقفی. تھا تو ثقیف قبیلے کا لیکن بے حد عداوت اور بغض رکھنے والا اہل بیت کا. حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، اس نے اس زمانے میں، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ اگر حق پہ ہیں تو میجورٹی میں کیوں نہیں ہے؟ بھئی تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کیوں میجورٹی میں نہیں ہے. اس زمانے میں جب دنیا کی کل آبادی چند ملین تھی، چند لاکھ مسلمان تھے، اس وقت اس نے، حجاج نے 80,000 شیعوں کا اور سادات کا قتل کیا. 80,000، 80,000 اس نے شہید کیے. تو یہ حجاج، اس کا بھانجا تھا، کچھ لوگوں نے کزن لکھا لیکن بھانجا تھا، یعنی سسٹر کا بیٹا، نیفیو تھا، محمد بن قاسم، جسے پورا پاکستان میں ہیرو بنا کے پیچھے جاتا ہے کہ اسلام ہندوستان میں وہ لے کے آیا، سندھ میں آیا. وہ کیوں آیا تھا؟ وہ اس کا داماد بھی تھا حجاج کا، اس کی بہن کا بیٹا بھی تھا. وہ ان سادات کے قتل پہ آیا تھا جو ہندوستان پناہ لینے آ گئے تھے. اب بات پہنچی آپ تک؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ امام زادے ایران میں ہیں. کیوں؟ یہ سب کے سب حجاز سے اور عراق سے پناہ لینے کے لیے باہر نکل رہے تھے، لیکن پیچھے وہ آتی تھی فوجیں اور ان کو شہید کر دیتی تھی. ان میں سے کچھ آ گئے، اس وقت تو پاکستان تو ابھی 73 ایئرز پیک بنا ہے، اس وقت ہندوستان تھا، سندھ آئے. انہوں نے ایران سے ہجرت کی اور یہ آ گئے. حضرت عبداللہ شاہ غازی جو امام حسن مشتبہ کی پانچویں پشت میں ہیں، یعنی چار فاصلوں سے امام سے مل جاتے ہیں. امام حسن مشتبہ بیٹے حسن مسنا کے، تبا تبا بیٹے کے، پھر آگے انہیں عبداللہ محض بھی کہا گیا تاریخ میں، وہ یہی ہیں. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ آئے ہیں. اور یہ جو بہت سی آپ کو سادات ملیں گے پورے کے پورے اس بیلٹ میں، سندھ میں، پنجاب میں، یہ سب کے سب چھٹے امام کے زمانے میں، اور خود مولا کے زمانے میں مصر گئے ہیں. وہاں پہ آپ کو بہت سے سادات کی قبریں ملیں گی، حضرت امام حسن مشتبہ کی بیٹیوں کی، باس بیٹوں کی قبریں ملیں گی. آپ پورے نارتھ افریقہ میں چلے جائیں گے تو وہاں بہت زیادہ امام زادے ہیں. ہمارے علماء کہتے ہیں تحقیقاً ثابت ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں. ان سب نے ہجرتیں کی ہیں نکلنے کے لیے. پھر امام کے چھٹے امام علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے سید محمد دیباج کے نام سے، یہ جو جعفری سادات کے جد ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہے. یہ گئے خوارزم گئے، پھر وہاں سے بہت سے لوگ، یہ آپ کے انڈونیشیا ملیشیا میں آپ کو یہ جو اتاس فیملی ملے گی. میں چلیں گے نا، تو اب یہ اگر آپ جا کے دیکھیں, میں جب یہ ملیشیا گیا تھا چند سال پہلے تو وہاں پہ بات ہوئی, تو وہاں وہ کہنے لگے یہ ہمارے سادات ہیں, مسلم سید ہیں, اور یہاں پہ اس زمانے میں آٹھویں امام کے زمانے میں چھٹے امام کے ایک پوتے آئے ہیں, اور انہوں نے آنے کے بعد یہاں تبلیغ کی, بادشاہ ان کے تبلیغ پہ مسلمان ہوا, اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اور وہیں سے یہ پوری کی پوری یہ جو ہمارے ملیشین اور انڈونیشین سادات ہیں وہ وہاں سے چلے. ہمارے ایک مرجع گزرے ہیں سید شہاب الدین مرشی نجفی, آیت اللہ سید شہاب الدین, اچھا وہ علم انصاب کے ماہر تھے, سنیں گے نا حضرات, ماہر کو کہا جاتا ہے نصاب, نصاب یعنی نصابہ تھے یعنی سادات کے جو نصب نام ہیں اجداد کے نام, وہ اس کے ماہر تھے, اور کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پہ کوئی نام مس ہو وہ بتا دیتے تھے. اچھا لوگ کہتے علم انصاب کے ماہر تھے اس لیے انہیں پتا چل جاتا تھا, میں کہتا ہوں کہ ہاں وہ تھے لیکن ان کو عطا تھی معصومین کی, کئی لوگوں کے انہوں نے کالے مامے اتروائے, کئی کے سفید اتروائے اور کالے, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. تو بہت سے طلبا یعنی جب جاتے تھے تو وہ ملنے کے بعد کہتے ہیں ارے تم نے سفید امامہ کیوں پہن رکھا, تم سید ہو. انڈونیشیا کے ایک بہت فاضل تو بہت مشہور ہے طالب علم, وہ ام معمم ہوئے پڑھتے تھے فاضل ہو گئے, اور وہ ان کی کہیں مجلس میں گئے, انہوں نے دور سے آتا دیکھا کہا بھائی آپ نے سفید امامہ پہن رکھا آپ سید ہیں. وہ ہنسنے لگے, انہوں نے کہا بھی میں تو سنی سے شیعہ ہوا ہوں, میرا پورا خاندان اہل سنت ہے, ہم لوگ سید نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم سید. اچھا ایک مرجع تقلید کہہ رہے ہیں وہ بھی بزرگ 80-90 برس کے, تو ایک آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے رک گئے, اس نے کہا کہ نہیں میں سید نہیں ہوں, میرے خاندان میں کوئی سید نہیں ہے, ہم لوگ تو دور دور سے سید, ہم سارے پورا خاندان سنی, میں اکیلا شیعہ ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ شیعہ سید ہیں, اپنے اجداد کے نام نکالیں. انہوں نے کہا بھی مجھے تو اتنا زیادہ نام بھی معلوم نہیں ہے, ہمارے جب سیدوں کے یہاں ہوتا ہے کسی طرح میں مینٹین کرنا, ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے, نام ہی نہیں پتا, باپ دادا کا نام پتا. اس نے کہا اپنے والد سے پوچھیں. پوچھا تو چار پانچ نسلوں تک انہیں نام مل گئے تحقیق کے بعد. تو جب پانچ نسلوں تک نام ملے تو آغا مرشی نے ان کا پورا شجرہ نکال کے دیا کہ ان کے اجداد یمن سے انڈونیشیا تجارت کے لیے گئے تھے, اور سب کے سب امام صادق کی نسل سے تھے. وہ سارا خاندان صرف اس لیے شیعہ ہو گیا کہ ہم لوگ امام صادق کی نسل سے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہ سارا خاندان کا خاندان شیعہ ہو گیا. عزیزانِ گرامی اب یہ تو اب یہ بہت سے بڑے بڑے ماہرین, تو یہ تمام کے تمام جو ہجرتیں ہوئی ہیں اس زمانے میں بہت زیادہ, تو کچھ لوگ واسطے سے اپنے آپ کو واسطے لکھتے ہیں جو عراق میں ہیں, تو مختلف جو ہیں ہجرتیں ہونے کے بعد لوگ چلیں گے نا حضرات. فیضان گرامی اب یہ حجاج یہ بہت زیادہ اس کا یہ بھانجا محمد بن قاسم, ایک اور نام یہ جو منمیہ کے آخری دور میں, اور پھر یہ بنی عباس کا ایک بہت بڑا گورنر تھا ابو مسلم خراسانی, ہے ایرانی. شہید متحری کہتے ہیں کہ اگر ایرانیوں میں کسی کے ظلم خون اور ظلم کے اور خون کے اندر ہاتھ بھرے ہوئے دیکھنے تو ابو مسلم خراسانی کو, بنو امیہ کے کہنے پہ بنی عباس کے کہنے پہ اس نے 400,000 لوگوں کو مارا, جو بھی بنی عباس کا مخالف ہوگا اس کو مار دو, اور اس کے اندر زیادہ تر کون تھے شیعہ. یہ اس زمانے میں ہجرتیں ہوئیں اور لوگ ہجرت کر کر کے, اگر آپ دیکھیں گے گجرات, پاکستان کا گجرات, ایک ہندوستان کا گجرات ہے, پاکستان کا گجرات جو پنجابی ہمارا بیلٹ بالکل انڈین بارڈر پہ کشمیر اور انڈیا, وہاں اکثر سادات جو ہیں وہ اہل سنت تھے. کیوں؟ تقیہ کے ادوار میں وہ آئے, اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہم سید ہیں, بس خاموش رہتے تھے. پھر بعد میں آج وہاں پہ چلے جائیں تو اکثریت آج شیعہ ہے. اسی طرح سے کشمیر میں آپ چلے جائیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی یہ سنی سادات کیسے ہیں, یعنی اہل سنت کے اندر برا لگے گا, بہت سے حضرات سن رہے ہوں گے. میرے سے خود کراچی میں ایک سید صاحب ملے, اہل سنت تھے, کہنے لگے مولانا مجھے صرف ایک ہی بات پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اجداد سب بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں, اور امام زین العابدین علیہ السلام کی نسل سے ہمارا بھی شجرہ موجود ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے جدا کہاں ہوا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو یعنی یہ جو تقیہ کا دور آیا کہ جہاں پہ لوگ اہل بیت سے ہٹ گئے, اہل بیت کے راستے سے ہٹ گئے. میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی, یہ پوری تاریخ ہے ہماری. تو فیضان گرامی آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیے گا, اور میں جب 2.5 برس پہلے مجھے ہندوستان جانے کا پہلی دفعہ اتفاق ہوا تو میں اپنے آبائی وطن بھی گیا غازی آباد میں یو پی میں, تو وہاں جانے کے بعد مجھے بھی بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے جو اجداد تھے وہ بھی اورنگزیب کے زمانے میں, اس نے کہا کہ بھی تم سب دوبارہ کلمہ پڑھو, یعنی صرف علی نور اللہ کا انکار کرو نہیں تو سب کو مار دیا جائے گا. اور وہاں سادات کے قتل بہت ہوئے, مغلوں کے زمانے میں سادات کو مارا گیا, سب ادوار میں نہیں لیکن کچھ ادوار میں. اگر آپ دیکھیں گے تو بے انتہا ہندوستان کی تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے سادات کے قتل کی. میری باتیں برا تو نہیں لگ رہی ہیں, یہ سب ہوا ہے. شیعوں کو مارا گیا تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے اجداد سے کہا بھی آپ لوگ اعلان کریں کہ آپ لوگ سنی سید ہیں تو آپ کو سب کو مار دیا جائے گا. تو کہا سب نے میٹنگ بلائی, جو چند سو گھر تھے یا چند جتنے بھی رہے ہوں گے زمانے میں. تو کہا کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ اب یہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہے گا, جب تک اس کا دور ہے ہم خاموشی سے گھروں میں چھپ کے مجلسیں کر لیں گے. تو اعلان کر دو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سنی مذہب اختیار کر لیا. جب باہر جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں بادشاہوں کے جاسوس بیٹھے ہوتے تھے ہاتھ باندھ لیتے تھے, گھروں میں آ کے پھر دوبارہ نمازیں دہراتے تکرار کرتے, چھپ کے مجالس ہوتی تھی. اسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور گزرا ہے, یعنی برصغیر پاک و ہند کے دور میں, کہ لوگوں نے چھپ چھپ کے مجالس کی, لوگ کھل کے مجالس نہیں کر. آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ بغداد میں ایسا ہوا, عراق میں ایسا ہوا, بنو امیہ بنی عباس کے زمانے میں ایسا ہوا؟ نہیں, خود ہمارے اس ملک کی اس تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھپ کے لوگ مجالس کرتے تھے, کھل کے مجالس نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کو معلوم ہے, چند افراد کو تو معلوم, باقی سب خاموش بیٹھے. سننا چاہیں گے حضرات میں پیش کروں. کہا جب وہ جیسے ہی اورنگزیب مرا تو پھر سب نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہم لوگ شیعہ ہیں, ہم سادات ہیں اور آل محمد علیہ السلام کے گھرانے سے امام رضا کی نسل. اب وہ کہتے ہیں ہمارے جو وہاں کے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ اسی دوران بہت سے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتا سکے یا نہیں بتا سکے. ایسے بہت سے لوگ پھر اہل سنت سادات میں رہ گئے. اس طرح سے آپ کو بہت سے بڑے بڑے علماء مل جائیں گے اور بہت سے اہل سنت کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ اہل بیت سے دور ہوئے ہیں کہ جو دشمنوں کو ماننے لگے. تو حضرتانہ گرامی, سب دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی یہ تاریخ پہنچے گی اور دنیا جب سنے گی اور سمجھے گی اور ان کو پتہ چلے گا تو وہ لازمن اہل بیت کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے, سوچنے پہ مجبور ہوں. حجاز مقدس میں, جسے آج آپ لوگ سعودی عرب کہتے ہیں, ایک خاندان نے جو ڈاکو تھے, یہ میں تمسخر نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ مذاق اڑا رہا ہوں, نہیں, خدا کی قسم میں تمسخر نہیں کر رہا, جو ڈاکو تھے لارنس آف عربیہ نے جانے کے بعد برٹش راج وہاں پہ جب پہنچا تو انہوں نے کہا کس طرح سے عثمانی خلافت کو ختم کیا جائے کیونکہ وہ فتاوا دے رہے تھے اور ترکوں کو نکالا جائے, 100 سال کا پیکٹ کرایا. یہ جو آج طیب اردگان باتیں کر رہا ہے, میں بہت زیادہ سیاسی باتیں کر گیا آج, یہ جو آج خلافت کی باتیں کر رہا ہے اور اپنے رول کی باتیں کر رہا ہے مکہ مدینہ میں ہمارا واپس, کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی 100 سال پورے ہو گئے, اب ہمیں واپس ملنا چاہیے, ہمیں مکہ مدینہ کی مدیریت اور اس کا جو مینجمنٹ ہے ہمارے پاس واپس آنی چاہیے. بھائی یہ جو آج سیاست میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, بڑے بڑے پینڈیمک پھیل رہے ہیں, جنگوں کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد کے جو حالات بنے تھے, سیاست میں ساز باز ہوا تھا, ملکوں کی فوجیں ختم کی گئی تھی, نئے نئے ملکوں کے نام لکھے گئے تھے, وہ سب تبدیل ہونے جا رہا ہے دوبارہ. دنیا سمجھ ہی نہیں رہی, پہلے جنگ عظیم کے بعد جتنے پیکٹ ہوئے 1914 سے 1918 تک 1914 سے 1918 فرسٹ ورلڈ وار رہی ہے, تو اس کے فوراً بعد جب سب تھک ہار کے بیٹھے تو کہا کیا کیا جائے, کہ یہ ملک اس کو دے دو, یہ اس کو, 20 سے لے کے 21 22 یہ سارے کے سارے 25 یہ جتنے بھی جو بھی کہہ لیجئے اس کو جب بانٹے گئے تو وہ سارے 100 سال کے پیکٹ تھے وہ پورے ہو گئے ہیں. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ 1939 سے 1945 تک تھی, 1939 سے 1945 6 سال جنگ رہی, تو اس کے بعد جتنے بھی پیکٹ کیے گئے وہ 75 سال کے, تاکہ مدت وہی رہے, 2020 میں سارے فیصلے ہوں. اب یہ 2020 سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے زیادہ کھل کے نہ کہلوائیے گا, نہیں تو میں اندر ہو جاؤں گا. تو جانے گرامی, یہ پوری تاریخ ہے, یہ جو کلونیل پاورز ہیں ان کا ایرس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اب جب یہ دور پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر تبدیلیاں آتی ہیں, جیسے بارڈرز کہتے ہیں نا کہ بدلے جائیں گے, تو بارڈرز بدلے جائیں گے. اب چاہے اس کے لیے جنگیں ہوں, اکنامیکل کرائسز ہوں, پینڈیمکس ہوں, جو جیسے بھی حاصل ہو حاصل کر کے رہیں گے کیونکہ دور پورا ہو گیا. تو اب یہ بنو امیہ کا, سفیانیوں کا, مروانیوں کا دور تھا, وہ پورا ہوا 132 ہجرا کے اندر, 750 یعنی کرسچن ایرا کے حساب سے, اور وہاں سے دور شروع ہوتا ہے بنی عباس کا. چلیں گے ابھی بھی ہے موڈ ہے سب لوگوں کا. تو جانے کے نامے اب یہ آپ لگا لیجئے 8 اور یہ 6 14 بن جاتے ہیں کہ 8 جو سفیانی سب کے سب اموی اور 6 مروانی خلفا, مروان ابن حکم خلیفہ بن گیا تھا. بہرحال اس کے بعد پھر یہ دور آ گیا, اس کے بعد 132 ہجری سے 659 ہجرا تک, کیونکہ اب انگریزی کے الفاظ ہی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ بچوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ گنتی, 10 کے آگے اکثر لوگوں کو آتی ہی نہیں ہے بچوں کو. تو 132 ہجری سے 659 ہجری تک, 659 ہجرا تک دور رہا ہے عباسیوں کا. بہت طولانی دور ہے اگر دیکھا جائے تو. اور ان کے 37 خلفاء گزرے، 37 خلفاء. سب سے جو لیس متعصب اہل سنت کا رائٹر گزرا ہے اس کا نام ہے جلال الدین سیوطی، لیس متعصب. اور سب سے زیادہ کتابیں بھی اسی کی ہیں. کتنی کتابیں ہیں؟ 500 سے زیادہ. تفسیر الدر المنصور اسی کی ہے، حدیث کی کتابیں ہیں، ادب پہ ہیں، تاریخ پہ، ہر موضوع پہ کتاب ہے. یہ خاموشی توجہ کی علامت ہے انشاءاللہ. اس کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، اور اس نے حدیث یہی عنوان قرار دیا کہ رسول خدا نے فرمایا میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر خلفاء راشدین اور پھر بنو امیہ گناؤ تو بنتے نہیں، وہ بنی عباس زیادہ ہیں. پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ایک ترتیب دے دیتا ہوں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے 12 پورے کیسے ہوں گے. لیس متعصب ہوتے ہوئے تو مجھ سے میرے ایک شاگرد کہنے لگے، مولانا واقعی آپ یہ بات کی، اتنا قابل آدمی ہوتے ہوئے کیسے اس حدیث کو حل نہیں کر پایا؟ تو میں نے کہا یا تو وہ پھر شیعہ عقیدہ قبول کرتا تو سنی مذہب چھوڑنا پڑتا، اگر اپنے مذہب پہ باقی رہے تو حدیث حل نہیں ہوتی. جب حل نہیں ہوگی تو کیا کرے گا آدمی؟ کوشش ہی کرے گا، کوشش کرنے کے بعد چھوڑ دے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بہت زیادہ میں آج ہے کھل کے پڑ گیا ہوں، اللہ خیر کرے. پھر پاکستان میں جانا ہے.
محمد وآل محمد،
تو عزیزان گرامی بہرحال یہ پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں کی کہ تاریخ الخلفاء وہ حل نہیں کر سکے. تاریخ الخلفاء کا تذکرہ کیا. پھر بہرحال برامکیوں کا اور یہ سب کے سب ادوار ہیں، ان کے بھی بڑے بڑے وزراء گزرے ہیں اور جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام اور ان کو مختلف منصوبے دکھائے. بس ایک پہلو آج پیش کر دوں گا اور پھر آئمہ علیہ السلام کے بعد کی تاریخ کل سے شروع کروں گا، کیونکہ دو ہی مجالس ہیں، کیونکہ پھر آج ساتویں مجلس ہے نا، 8 اور 9، پھر 10ویں کو تو میرے خیال میں 40 کا دن ہے، اس میں پھر کس طرح سے اس کو مکمل کروں گا. اب یہ پوری کوشش کرتے رہے بنی عباس کہ اپنے آپ کو اہل بیت ثابت کریں. کیا ثابت کریں؟ اہل بیت. کیسے؟ بھئی رسول خدا کے چچا عباس کی نسل سے ہیں ہم لوگ، تو ہم اہل بیت ہوئے. پانچواں خلیفہ تھا ہارون، ہارون رشید. وہ آیا تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے حرم رسول میں. اب وہ اس نے توسیع کر دی تھی تو اس نے آ کے کہا السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو، کیونکہ رسول خدا کہ جو جد تھے، یعنی حضرت عبداللہ والد، وہ ان کے والد کے یعنی ان کے جد کے بھائی تھے. تو اس نے کہا میرے چچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. توجہ. اب سارا مجمع کہنے لگا بھئی کوئی آج ایسا ہے کہ جو رسول خدا کہہ سکے میرے چچا کے بیٹے. امام نے نماز تمام کی، کہا السلام علیک یا جدا، اے ہمارے جد رسول اللہ آپ پہ سلام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. امام نے کہا پھر بھی اس کا رشتہ دور کا ہے، ہمارا قریب کا ہے، نہیں پہنچا سکا ہوں بات کو. تو اس نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے کیسے جد ہوئے رسول خدا؟ آپ تو علی مرتضیٰ کی نسل سے ہیں. انسان باپ کی طرف سے کہلاتا ہے، ماں کی طرف نسبت نہیں ہوا کرتی. توجہ. آپ رسول خدا کی بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہیں تو آپ کو کہنا چاہیے یبن، آپ کو لوگ کہتے ہیں فرزند رسول، یبن رسول اللہ، تو آپ کو کہنا چاہیے نہیں ہم فرزند رسول نہیں، ہم فرزند علی ہیں. تو مولانا کا جواب دیتا ہوں، دو جواب دیے میں جلدی پیش کر رہا ہوں، اپنے انداز سے پیش کروں گا. مولانا نے کہا کہ بھئی اگر آج رسول خدا تشریف لائے اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو رشتہ دے گا؟ اس نے کہا رشتہ دوں گا، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بڑے بڑوں نے خود ہی جا کے رشتے دیے ہیں. لوگوں نے خود جا کے رشتے پیش کیے ہیں، اپنی بیٹیاں خود رسول خدا گھر میں لے کے پہنچ گئے کہ غیرت رسالت چھی کے نکاح پڑھ لیا جا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو کہا میں خود اپنا رشتہ پیش کروں گا بیٹی کا، رسول خدا کو مانگنے کی ضرورت ہے. مولانا نے کہا لیکن ہم رشتہ نہیں دیں گے. کہا آپ رسول خدا کو رشتہ نہیں دیں گے؟ مولانا نے کہا نہیں، کیونکہ پیغمبر رشتہ مانگیں گے نہیں. کہا کیوں نہیں مانگیں گے؟ آپ تو بنی ہاشم ہے. مولانا نے کہا چاہے بیٹے کی نسل ہو چاہے بیٹی کی، سبھی اپنی اولاد ہے. بیٹے کی نسل بھی اپنی محرم ہے، بیٹی کی نسل بھی اپنی محرم ہے. کہا ہم چاہے بیٹی کی نسل سے. کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کیا بات تو صحیح ہے آپ کی. امام نے کہا قرآن کے اندر لکھا ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِي، جناب ابراہیم کا اللہ نے نام لیا، تو اللہ نے کہا اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف، سارے انبیاء کے نام گنوائے ہیں تفصیل سے. اللہ نے کہا ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، و موسیٰ و عیسیٰ و زکریا یحییٰ. اللہ نے اتنے نام لیے، اس میں اللہ نے کہا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ اور عیسیٰ کا بھی نام لیا. بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا؟ اس نے کہا جناب عیسیٰ کے باپ نہیں چھ، وہ جناب مریم کے بیٹے. عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، ولدیت نہیں کہی جاتی، اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. کیا پھر اگر 3000 سال کے فاصلے سے عیسیٰ مریم کی طرف سے ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو ہم رسول کی ڈائریکٹ بیٹی فاطمہ کی نظر سے فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ توجہ ہے زندانے کی راوی، آپ نے فرمایا کہ ہم قرآن کی آیت موجود ہے کہ اگر عیسیٰ جناب ابراہیم کی ذریت میں ہیں تو ہم کیسے نہیں. یہ آیات سے امام نے ثابت کیا عزیزانِ گرامی. تو اب یہ بنی، تھوڑا سا میں وقت لے رہا ہوں، پھر اب بنی عباس کی پوری کوشش تھی کہ اپنے آپ کو ثابت کریں ہم اہل بیت میں سے. اب اس میں کیا ہوا، انہوں نے پھر نام بھی رکھنا شروع کر دیے. کبھی یہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا کہ مہدی. ہمارے علماء کہتے ہیں جب اس کا نام رکھو مہدی عباسی، عباسی مہدی. تو اب مامون نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی، اوکے بیٹے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ بیٹوں کو ہو خلافتیں بھی ملتی رہیں، ایک بیٹے بھی دوسرے کو مار مار کے خلافتیں لیتے رہے. تو اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا مہدی. کہا وہ دیکھا رسول خدا نے کہا تھا میرے 12 اوصیا ہوں گے، 12 وصی ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، میں خلیفہ ہوں نا، یہ میرا بیٹا مہدی، یہ وہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں، اب شیعہ عقیدہ ہے کہ 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے، 12ویں رسول خدا کے وصی. اب وہ بار بار لوگوں کو دھوکہ دیتا. اچھا دھوکے کھانے والے ہر جگہ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. قرآن کی آیت ہے فرعون سے متعلق، فَسَخَفَ النَّاسَ فَسَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ، سورہ زخرف کے اندر آیت ہے، آیت نمبر 54 ظاہر، کہ اس نے اپنی قوم کو بہت زیادہ رسوا بھی کیا، بہلایا پھسلایا. فَأَطَاعُوهُ، وہ سب کے سب مطیع فرما بردار ہو گئے. انہم قومون فاسقون، بے شک وہ فاسق قوم تھی جو فرعون پہ ایمان لے آئی. اس نے کہا بھائی میں مصر کا بادشاہ ہوں، میں حاکم ہوں، میں خدا ہوں، اور یہ موسیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے، کوئی اس کا کون دیکھا خدا ہے. تو لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں. اب ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی یہ میرا بیٹا جو ہے مہدی، جو 12واں ہوگا، دنیا میں عدل انصاف قائم کرے گا، جب یہ خلیفہ بنے گا تو پھر یہ خلیفہ ہے. اب لوگ بھی بےچارے احترام کرنے لگے آگے پیچھے کہ یہی وہی مہدی نہ ہو. اب وہ 8ویں امام کا دور تھا، ولی عہدی بھی تھی، امام کئی مرتبہ وہاں دربار میں بھی ہوتے. جب وہ اپنے بیٹے کو بلاتا تو آواز دے کے کہتا مہدی، تو امام علیہ السلام فوراً کھڑے ہو جاتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، کہتے عجل اللہ فرجا، اللہ اسے جلد بھیجے. یہ نہیں ہے، وہ آیا نہیں ہے. توجہ، اب سمجھ میں آیا یہ سر پہ ہاتھ رکھنا کہاں سے آیا ہے؟ تو بھائی میں اب چلے میں اپنے انداز سے پیش کر دیتا ہوں تاکہ سارا مجمع رہے، بس اس کے بعد مصائب پہ انشاءاللہ کل مکمل کروں گا موضوع کو، جاری رکھوں گا. عزیزانِ گرامی، اب امام یہ کر رہے تھے کہ بھئی میرے پہ لازم و واجب ہے کہ آئندہ آنے والے امام کی معرفی کروں، تعارف کراؤں، امامت بھی بچاؤں، مہدویت کا عقیدہ بھی بچاؤں. تو امام فوراً کھڑے ہو جاتے، کہا یاد رکھنا جس مہدی کو یہ مانتا کبھی وہ اسی سے پٹتا، کبھی محلے سے مار کھا کے آتا، کبھی کشتی میں بھائی سے ہار جاتا. جس مہدی کو ہم مانتے ہیں اس کے دادا تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے زانے گرامی، میں نے زحمتوں کو تمام کیا. تو زانے گرامی یہ تاریخ ہے، یہ عراق و شام کی پوری اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ کتنے، میں صرف جلدی جلدی تیز سے چل رہا ہوں، اس کے باوجود بھی کتنے پہلو ہیں کہ آپ کو سوچنا پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کیسے کیسے ادوار گزرے ہیں آل محمد پہ، اور شیعوں پہ کیسے ادوار گزرے ہیں. انشاءاللہ کل میں ائمہ علیہ السلام کے جو بعد کی تاریخ اور اس کا جو بعد کا دور ہے پھر وہاں سے جاری رکھوں گا. عزیزان گرامی، آج کچھ مسائل 12ویں امام علیہ السلام کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کتنے مظلوم ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء فقہا مخصوصاً مرحوم اللہ شیخ جعفر شوشتری نے بڑے الفاظ عجیب و غریب لکھے نا کہ جب انسان پڑھے تو پڑھتے میں رونے کا جی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو شب عاشور آتی ہے امام زمانہ کے دل پہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے. کہا ہم اور آپ تو صرف غم منا رہے ہوتے ہیں، امام وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام دوبارہ کربلا سے گزر رہے ہوتے ہیں، امام پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے. بھائی کوئی آج رونے میں بخل نہ کرے، یہ کیونکہ اربعین کا اشرہ اس لیے امام زمانہ کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کے مصائب، ہاں امام سے زیادہ کون مظلوم ہوگا آج، امام زمانہ بڑے مظلوم امام ہیں. کہ ارے 1100 سال سے مسلسل دیکھ رہے ہیں، اتنے مظالم ہو رہے ہیں، ذوالفقار پہ ہاتھ بھی، پروردگارہ تو اجازت دے دے، وہ طاقت بھی رکھتے لے. اللہ کہتا ہے نہیں ابھی اجازت نہیں ہے، حالات میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب ظہور کی اجازت ملے. کتنے حالات کو دیکھتے ہیں، جیسے جناب عباس کی مظلومیت ہے نا، دیکھ رہے ہیں لڑ سکتے ہیں لیکن مولا حسین کی اجازت نہیں ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تو امام زمانہ اذن نہیں مل رہا، پروردگارہ اذن دے دے، اجازت دے دے. تو امام زمانہ کے بڑے مصائب ہیں، سخت مصائب میں آج زیارت ناحیہ کے کچھ فرائض پیش کرنا چاہتا ہوں. اب امام زمانہ کے جملے سنیے، مولا کیا فرماتے ہیں. کہا کہ اے میرے جد حسین، وقت نے مجھے آپ کے بہت بعد بھیجا ہے، اگر میں کربلا میں ہوتا میں اپنی جان آپ پہ قربان کر دیتا. بڑے عجیب و غریب الفاظ ہیں نا. پھر امام زمانہ ایک جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، اب میں صبح و شام، صباحاً و مساءً، میں صبح و شام گریا کروں گا، صبح و شام، اور اگر میرے آنسو خشک ہو گئے نا، تو جملے سنیے گا، یہ بدل دموع دما، تو پھر میں آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاؤں گا. بدل دموع دما، یہ امام زمانہ کے جملے، عجیب و غریب جملے. مولا آپ فرماتے ہیں اگر میرے آنسو خشک ہو جائے میں خون کے آنسو بہاؤں گا، لیکن میں صبح و شام روؤں گا. مولا جب بھی میری پھپھیاں آپ پہ رویا کرتی تھی انہیں تازیانے مارے جاتے تھے. اے میرے جد، لیکن میں صبح و شام روؤں گا، میں صبح و شام آپ پہ گریا کروں گا. بس بھی بہت امام کے جملے ہیں. پھر ایک مرتبہ امام زمانہ رو کے بارہویں امام علیہ السلام امام حسین کی زیارت ناحیہ میں جملے کہتے ہیں، کہتے ہیں میرا سلام ہو اس کٹے ہوئے گلے پہ، پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس سر پہ جو نیزے پہ بلند تھا، پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ، پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس داڑھی پہ، اس خضاب شدہ داڑھی پہ. کس چیز سے خضاب ہوئی؟ مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آپ ہی کے خون سے خضاب ہو گئی تھی. مولا آپ کی ریش آپ کے جد کی آپ اپنے ہی خون سے خضاب ہو گئی. مولا سلام کرتے ہیں، ایک ایک عضو کو یاد کرتے ہیں. میں ایک جملہ کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، کچھ جملے بڑے سخت ہیں، مجھے معاف کیجئے گا، ہمارے علماء نہیں پڑھتے، میں آج پڑھنے لگا ہوں. پھر فرماتے ہیں سلام ان لاشوں پہ جو دھوپ میں پڑے رہے، سلام ان لاشوں پہ جن پہ گھوڑے دوڑ گئے، سلام ان لاشوں پہ جن پہ خاک آ کے حجاب کرتی تھی، خاک ان کا کفن بن گئی تھی. آپ جانتے ہیں نا کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے، امام زمانہ کہتے ہیں میرے دادا حسین کا کفن خاک بن گئی تھی. ایک جملہ میں کہوں گا، مجھے معاف کر دیجئے گا. اب امام زمانہ کا مرتبہ کہتے ہیں سلام و میرے جد حسین پہ، وہ شمر و جال سن علا صدرے، جب شمر ان کے سینے پہ سوار تھا، آخذن بلحیت ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا، خنجر چلا رہا تھا، 70 قدم کے فاصلے پہ میری پھپھی گھڑی دیکھ رہی تھی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آیت اللہ جوادی عاملی نے جملہ پڑھا ہے، استاد جوادی عاملی نے بڑا سخت جملہ، پتہ نہیں برداشت کر پائیں نہ کر پائیں. آیت اللہ جوادی عاملی، استاد جوادی عاملی بڑا سخت جملہ کہتے ہیں، مسائب میں پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ رونے لگے، کہا جب شمر نے اپنا گھٹنا حسین کے سینے پہ رکھا، مولا حسین نے کہا خبردار میرے سینے پہ سوار نہ ہونا، میرے نانا بوسے دیتے تھے، اس طلاؤ تھا تو اس جگہ پہ سوار ہوا جہاں میرے نانا پیار کرتے تھے. یہ مخزن امامت ہے سینہ حسین کے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بھائی میں دعا کرواؤں گا، بس بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، دو جملے دعا کے سنیں گے. امام زمانہ نے بڑے ہی پیارے انداز سے سلام بھیجا، اور ایک جملہ بڑا ہی مصائب کا سخت جملہ ہے، پھر فرماتے ہیں سلام اس معصومہ بی بی پہ، اس چھوٹی بی بی پہ سلام ہو جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. رنگ کیسے بدلتا ہے رخساروں کا؟ کبھی تماچے لگے رنگت زرد پڑ گئی، کبھی تماچے لگے رخسار سرخ ہو گئے، کبھی ایسا تماچا لگا رخسار نیلا ہو گیا. آج رکو ملنا، آج ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، سخت جملے ہیں. امام زمانہ سے زیادہ بڑا کوئی آج عزادار نہیں ہے. ایک جملہ میں آیت اللہ سیستانی کے وکیل کی طرف سے پیش کر رہا ہوں. جانتے ہیں کیا جملہ کہا ہے انہوں نے؟ جب امام زمانہ ظہور کریں گے نا تو پہلے مکے سے مدینے جائیں گے، یہ حدیث میں ہے، اور پھر مدینے سے سب سے پہلے کربلا آئیں گے. حدیث میں سب سے پہلے کربلا آئیں گے. جب کربلا آئیں گے نا تو مولا کا ظہور ہوگا عاشورہ پہ، شاید اربعین کے ایام آ چکے ہوں. امام زمانہ جب آئیں گے تو ننگے پاؤں جائیں گے، سارے زائرین مولا کے لیے راستہ بنائیں گے. ایک مرتبہ مولا حرم کے اندر جائیں گے، ہاتھوں کو بلند کیجیے گا، سب جملے کہنے والا ہوں. جب حرم کے اندر جائیں گے نا تو ایک مرتبہ ذریعہ مقدس کا دروازہ امام کے لیے خود بخود کھل جائے گا، امام حسین کی ذریعہ کا دروازہ کھلے گا، مولا امام زمانہ ذریعہ کے اندر چلے جائیں گے، رو رو کے ایک مرتبہ ذریعہ کو چومیں گے، پیار کریں گے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. پھر امام زمانہ دونوں ہاتھ اعجاز سے قبر مطہر میں ڈالیں گے، اور ایک چھوٹا سا لاشا اٹھائیں گے، اور لاشا اٹھا کے کہیں گے اور رونے والوں اس بچے کا کیا قصور تھا.
پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ جناب علی اصغر کی عظمتوں کا، جتنے مومنوں مومنات بھی اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارا جتنے بھی مومنین مومنات حج و زیارت پہ جانا چاہتے ہیں ان کی تمنا پوری فرما، ہمارے تمام زائرین کی، عزاداروں کی، ماتمیوں کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے، جو رونے والے یہاں مومنین موجود ہیں، میرے تمام بہن بھائیوں کے پروردگارا تمام دعائیں مستجاب فرما. بس بھائی آپ جب روتے ہیں تو آپ کو کوئی روکتا تو نہیں ہے رونے سے؟ مولا سجاد کو روکا جاتا تھا، آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے، آپ قیدی ہیں. پروردگارا واسطہ ان بیبیوں کا واسطہ جنہیں روکا جاتا تھا رونے سے. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ماتم حسين.
يا حسين يا حسين. या हुसैन।